انشاءاللہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں حجت الاسلام و مسلمین مولانا نجف علی عابد صاحب سے کہ وہ تشریف لے کر آئیں اور اس شب کے حوالے سے ہماری روحانیت کے حوالے سے جو ہے وہ سماعتوں کو بھرپور انداز میں محسوس کریں اور ہمیں نصیحت آمیز روحانی حوالے سے نصیحتیں کریں اور درود سے فیضیات فرمائیں. میں گزارش کروں گا حجت الاسلام مسلمین نجف علی عابد صاحب سے تشریف لائیں. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. صلوات بر محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، یہ شب اس کا عنوان شب مظلومیت بیت المقدس قرار دیا گیا ہے اور پیام ولایت فاؤنڈیشن کی جانب سے اس کا اہتمام کیا گیا ہے. سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم بحق کے چاردہ معصومین علیہ السلام پیام ولایت فاؤنڈیشن کے تمام بانیان، ذمہ داران، عہدے داران، ممبران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور پروردگار عالم بیعت کے چار معصومین علیہ السلام جلد از جلد بیت المقدس یہودیوں نصارہ سے آزاد فرمائے. ایک صلوات پڑھیے گا بیت محمد. چونکہ عنوان جو ہے وہ شب مظلومیت بیت المقدس ہے تو بات واضح سی ہے کہ بیت المقدس کے عنوان سے چند گزارشات عرض کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میرے سامنے عام افراد نہیں ہیں تو لہٰذا کچھ خصوصی طور پر آپ حضرات کی خدمت میں چند ایک گزارشات عرض کروں گا اور آخر میں چند ایک جملے مسائل کے اور آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو. چونکہ شب مظلومیت بیت المقدس ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس بات کو سمجھا جائے کہ بیت المقدس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے لیے چونکہ بیت المقدس کا جو تاریخی ایک منظر ہے اس منظر کو اگر بیان کیا جائے تو اسی میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے، لہٰذا آپ لوگ اپنے طور پر اس کا جو بھرپور ایک تاریخی پس منظر ہے اسے جاننے کی کوشش کیجیے۔ صرف اشارتاً چند ایک جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ذہن آمادہ ہو جائے کہ بیت المقدس کیا ہے۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ایک بہت زیادہ معاملہ جو سامنے آیا وہ یہ کہ امریکہ کے صدر نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالخلافہ نامزد کر دیا اور اس پر بہت زیادہ احتجاج سننے میں آیا، اور جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہیں پر بحرین کے ایک وزیر نے ایک بیان دیا ہے، اور اس کا بیان یہ ہے کہ جس طرح سے امریکہ پاکستان کو بھی دھمکیاں دے رہا ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اگر ہمارا ساتھ دو گے تو فائدے میں رہو گے اور ساتھ نہیں دو گے تو بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ پر وہ لفظی جنگ ہے اور اس کا لفظی ہی جواب جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے بحرین، یہ کوئی سیاسی میں تجزیہ نہیں کر رہا ہوں اور نہ سیاسی کوئی تقریر و گفتگو ہے، لیکن صرف بیت المقدس کا ایک ماضی، اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا آپ کے ذہن میں آ جائے، اس کے بعد ان شاء اللہ بات آگے کریں گے۔ کہ بحرین کے وزیر نے جملہ کا یہ بیان دیا کہ ہم اپنے تعلقات کو بیت المقدس جیسے معمولی مسئلے پر امریکہ سے کیوں خراب کریں۔ اچھا، یہ اس نے معمولی کہہ تو دیا لیکن اسے خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ بیت المقدس ہے کیا، لیکن یہ بات میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں دہرا دی کہ بہت سارے ذہنوں میں یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیت المقدس سب جانتے ہیں کہ قبلہ اول ہے، لیکن اگر اس پر کسی نے قبضہ کر لیا تو اب ہم اتنا زیادہ زور و شور کے ساتھ بیت المقدس کی آزادی کے لیے اور اس کی حمایت کے لیے اتنا زیادہ اہتمام اور انتظام کیوں کریں؟ یہ قابل غور بات جو عام لوگوں کے ذہن میں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ بیت المقدس قبلہ اول تھا، اس کے بعد جب حکم آ گیا کہ آپ قبلہ تبدیل کر لیں، وہ مسجد آج بھی موجود ہے جو قبلہ تین کے نام سے، کہ جہاں پر آپ نے دونوں طرف نماز پڑھی، بیت المقدس کی طرف بھی اور خانہ کعبہ کی طرف بھی، تو جب حکم آ گیا کہ آپ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیجئے تو بس بیت المقدس کی وقت ختم ہو گئی۔ تو اب آج اگر کوئی اس پر قابض ہوتا ہے تو ہم اتنا زیادہ اس پر شور کیوں مچائیں؟ یہ عام طور پر بھی لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے، جس کے لیے میں نے اس وزیر کے اس بیان کو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس معمولی سے مسئلے پر ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات کو کیوں خراب کریں۔ اب دیکھیے، مسئلہ معمولی سا نہیں ہے، مسئلہ بہت اہم ہے، اور وہ اس لیے اہم ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، صرف قبلہ اول نہیں ہے مسلمانوں کا، بلکہ اسی لیے میں نے جملہ کہا کہ اس کی تاریخ کے لیے آپ خود تھوڑا سا اپنے طور پر تقدم کیجئے اور دیکھیے کہ بیت المقدس کی تاریخ کیا ہے۔ لیکن حضرت آدم سے لے کر اور حضرت خاتم تک ہر پیغمبر نے اس جگہ پر عبادت کی ہے جسے بیت المقدس کہتے ہیں، اور عبرانی زبان میں اس کو یروشلم کہتے ہیں، جو آپ عام طور پر سنتے رہتے ہیں۔ ایک تو سب سے اہم بات یہ کہ ہر نبی نے اس جگہ پر عبادت کی، حضرت آدم سے لے کر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد تو دوسری خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے چونکہ خود اسے ایک جائے مقدس اور مقام مقدس قرار دیا، اور جس طرح اگر آپ کے ذہن میں خانہ کعبہ کی تاریخ ہو کہ خانہ کعبہ کو کوئی بنایا نہیں گیا، کعبہ تو ازل سے موجود ہے، اور جس طرح سے خانہ کعبہ ابتدائی دور سے یعنی کچھ بھی نہیں تھا تب بھی خانہ کعبہ تھا، یہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے دو مکان ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں تھا تب یہ دو مکان پروردگار عالم نے اپنی عبادت کے لیے منتخب کیے تھے، ایک خانہ کعبہ اور ایک بیت المقدس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے کعبے کی اہمیت ہے اسی طرح سے بیت المقدس کی بھی اہمیت ہے۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ پروردگار عالم نے
نماز پڑھنے کا حکم بیت المقدس کی طرف کے بجائے اب خانہ کعبہ کی طرف کر دیا، لیکن اگر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر دیا نماز کے لیے یا اور عبادتوں کے لیے، تو اس میں بیت المقدس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہو جاتی؟ یا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس ہم بیت المقدس کو بھول جائیں؟ نہیں، اس کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اس جگہ پر، اس مکان پر اس کی ایک اور خصوصیت ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو کہ اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، ایک تو ظاہری پہلو ہے اور ایک اس کا مانوی پہلو ہے۔ وہ ظاہری پہلو کیا ہے کہ یہ جتنی بھی زمین ہے جس پر انسان زندگی بسر کرتا ہے، اس میں آپ سب کے علم ہونا چاہیے کہ زمین جب پروردگار عالم نے بچھائی تھی تو یہ کہیں بچھی ہوئی زمین نہیں تھی جسے لا کر یہاں رکھ دیا۔ آپ سنتے ہیں کن کن فیکن، ہو جا اور ہو گیا، تو ایسا نہیں کہ کہیں زمین بنی ہوئی تھی اس اللہ نے لا کر یہاں پر جو ہے وہ رکھ دیا اور ہم اس پہ زندگی گزار رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ جب پروردگار نے کہا کن ہو جا تو زمین نے ہونا شروع کیا، یعنی کہ پھیلنا شروع کیا۔ اب جو زمین نے پھیلنا شروع کیا تو وہ کوئی تو جگہ ہوگی جہاں سے پھیلنا شروع کیا ہوگا۔ وہ زمین وہ ہے کہ جہاں آج دنیا کا ہر مسلمان حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، یعنی خانہ کعبہ۔ یہ خانہ کعبہ کی جو چار دیواری ہے، آج چار دیواری ہے، اس کا کچھ بھی نہیں تھا، فقط زمین اتنی سی تھی جس کو خانہ کعبہ کی چار دیواری کے اندر سما دیا گیا۔ جب کہا کہ فیکن، ہو جا، تو بس اب یہاں سے زمین نے جو ہے وہ پھیلنا شروع کیا اور آج تک جہاں تک موجود ہے، یہ زمین خانہ کعبہ سے شروع ہوئی ہے، یہ یاد رکھیے۔ تو خانہ کعبہ کی اہمیت اس وجہ سے، اور اب جب زمین بن گئی تو اس پہ پہاڑ بھی ہیں، تو اس میں درخت بھی ہیں، اس میں صحرا بھی ہیں، اس میں سمندر بھی ہیں، نہریں بھی، اور پتہ نہیں کیا کیا جو آپ سب دیکھتے رہتے ہیں، یہ سب کی سب چیزیں اسی زمین پر پائی جاتی ہیں۔ تو اس زمین میں گہرائی بھی ہے اور اسی زمین میں اونچائی بھی ہے۔ بیت المقدس جہاں پر آباد ہے، خود وہ مسجد اقصا جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، یہ آیت سنے بنی اسرائیل کی آیت ہے، اور یہ اس موقع پر ہے کہ جب حضور اکرم کو معراج پر لے کر جایا جا رہا تھا، تو پہلے آپ کو مسجد اقصا لا، وہ مسجد اقصا کون سی ہے؟ وہ یہی بیت المقدس تو ہے کہ جسے قرآن نے مسجد اقصا کے نام سے یاد کیا۔ پہلے آپ یہاں پر آئے ہیں اور اس کے بعد یہیں سے آپ معراج کی طرف گئے، تو مسجد اقصا ہی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ براہ راست وہیں سے آپ چلے جاتے، لیکن یہاں لایا کیوں گیا؟ اسی لیے میں نے ایک جملہ عرض کیا، یاد رکھیے گا، دو صورتیں، ایک ظاہری ہے اور ایک شاید اس کی معنوی صورت ہو جائے، اور وہ کیا ہے کہ آسمان تک، عرش تک جانے کا جو زمین سے قریب ترین راستہ ہے وہ مسجد اقصا سے، یعنی مسجد اقصا جغرافیائی حیثیت میں اگر آپ دیکھیں تو اس مقام پر واقع ہے کہ جہاں پر آسمان اور عرش تک جانے کا فاصلہ بالکل کم رہ جاتا ہے پوری دنیا میں کسی اور خطے کے مقابلے میں۔ یہ تو ہے اس کی ظاہری صورت، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب آدم سے لے کر خاتم تک ہر پیغمبر نے یہی پر ہی عبادت الہیہ کو انجام دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو خدا تک پہنچا دے، وہ لوگوں کو خدا تک لے جائے، اور پروردگار عالم نے یہ انتظام کیا کہ بیت المقدس کو ایسی سرزمین پر واقع قرار دیا کہ جو جغرافیائی حیثیت کے اعتبار سے بھی زمین سے بہت جلد ہی عرش تک جانے کا راستہ ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں، اور اس کا بیک گراؤنڈ میں نے عرض کر دیا، آدم سے خاتم تک، اب تلاش آپ خود کیجئے گا، کہ ہر نبی نے یہاں پر عبادت کی، تو اس اعتبار سے بیت المقدس کسی طور پر بھی جو ہے وہ معمولی نہیں ہے بلکہ غیر معمولی ہے، یعنی اس کی بہت زیادہ ایک اہمیت ہے، اور اسی اہمیت کی خاطر آج نہیں، یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، میں بہت زیادہ بیت المقدس پہ شاید بات نہیں کروں گا، لیکن یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے بیت المقدس کا، یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے، اس کی تاریخ ہے، وہ جب آپ خود اس کو تلاش کریں گے تو آپ کو بہت سارے سوالوں کے جوابات ملتے چلے جائیں گے، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، بہت پرانا مسئلہ ہے۔ یہود و نصارہ ہمیشہ سے یہی چاہتے ہیں کہ اس پر بیت المقدس یعنی مسجد اقصی پر ہمارا قبضہ ہو جائے، اور وہ قبضہ کیوں چاہتے ہیں؟ اچھا، ان کو کیا فائدہ ہے مسجد اقصی پر؟ کوئی بہت بڑی عمارت نہیں ہے، کوئی بہت بڑی زمین نہیں ہے، کوئی اس میں ہیرے جواہرات نہیں لگے ہوئے، اس میں اندر کوئی معدنیات نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خزانے چھپے ہوئے نہیں ہیں، پھر ایسی کیا چیز ہے کہ یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کنٹرول، ہماری دسترس جو ہے وہ مسجد اقصی پر ہو جائے؟ وہ اس لیے ہے کہ تاریخ میں آپ دیکھیے گا کہ یہاں پر بہت سارے انبیاء گزرے اور جنہوں نے اس کو اپنا جائے مسکن بھی قرار دیا، جائے سکونت بھی قرار دیا، اس میں حضرت سلیمان کا نام سر فہرست ہے، حضرت ابراہیم کا نام ہے اور بہت سارے انبیاؤں کا اس میں تذکرہ ہے، جو سب کے سب یہیں پر ہی رہے۔ جب وہ یہاں پر رہے تو یہاں پر لوگوں نے معبد یعنی عبادت گاہ ہے جس کو آج آپ مسجد کہتے ہیں وہ بھی بنا دیا، اور ان کو جو ہے وہ پیغمبر وہاں سے ہٹاتے چلے گئے، ہٹاتے چلے گئے۔ اب اس وقت جو معاملہ ہے، بڑی تیزی سے بیان کر رہا ہوں، کہ یہود نصارہ اور مسلمانوں کے درمیان وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مذہب کا معاملہ ہے، اس مذہبی معاملے کے اعتبار سے یہود کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اسلام کا بول بالا ہو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ جب اسلام کو مٹانا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کو بھی کمزور کرنا پڑے گا، ان کی عبادت گاہوں کو بھی کمزور کرنا پڑے گا، اور دوسری بات یہ کہ ان کے جذبات سے کھیلنا پڑے گا۔ انہی جذبات سے کھیلنے کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس مسجد اقصی پر ہمارا کنٹرول حاصل ہو جائے، ہمارا اختیار ہو جائے، ہماری دسترس میں آ جائے، اور ان کے ذہن میں جو خاکہ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ہمارے باقاعدہ اختیار میں آ جائے گا تو اس کو گرا کر ہم یہاں پر جسے اس زمانے میں کہا جاتا تھا معبد یعنی ایک عبادت گاہ بنائیں گے جس میں عبادت ہوگی۔ لیکن یہودی بھی جو یہودی گزرے ہیں وہ درحقیقت خدا کی ہی عبادت کرنے والے تھے، نصارہ جو ہیں وہ بھی خدا کی عبادت کرنے والے تھے، مسلمان تو ہیں خدا کی عبادت کرنے والے، لیکن آج کا یہود و نصارہ جو ہے وہ بالکل ہی پٹری سے اتر گیا، وہ خدا کو ماننے کے بھی قابل نہیں رہا، اور اب وہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر شیطان کی عبادت کی جائے، شیطان کی پرستش کی جائے۔ یہ مسئلہ اہم ہے، اس کو یاد رکھیے گا، نوٹ کیجیے گا، کہ وہ یہ چاہتا ہے، یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر شیطان کی پرستش کی جائے، شیطان کی عبادت کی جائے، اور اسے ہر وہ فرد کہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے، ہر وہ فرد جو لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے اور محمد الرسول اللہ کہنے والا ہے، وہ کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ شیطان کی عبادت کی جائے۔ شیطان کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، اور پھر اس کے بعد اگر ہم اصول کو دیکھیں تو اصول کی طرف آپ آئیے۔ پروردگار عالم نے جو میں نے ایک جملہ کہا کہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، مسئلہ بڑا قدیم ہے۔ اب کتنے قدیمی مسائل ہیں یہ قرآن کی اس آیت سے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ اچھا، موضوع چونکہ یہ تھوڑا سا ابتدائی ایسا ہے کہ آپ جو ہے وہ شاید اتنا زیادہ مجھے نہیں لگتا توجہ رکھ پائیں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ توجہ کیجیے گا تاکہ آپ کے یہاں بیٹھنے کا اور یہاں آنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا ہو جائے اور بھرپور جو ہے وہ آپ یہاں سے فائدہ لے کر جائیں۔ قرآن کی آیت سورہ جمعۃ المبارکہ، اور اس میں پروردگار عالم نے واضح طور پر، اچھا اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، نہ یہ میرا ذاتی خیال ہے اور نہ یہ کسی عالم کا خیال ہے، کسی کا خیال نہیں، پروردگار عالم کا براہ راست حکم ہے، اور وہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ دو آیت ہیں، اس کے بعد والی کیا ہے، ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین، آیت آپ کو یاد بھی ہوگی۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے عام لوگوں کو مخاطب نہیں کیا، انسانوں کو مخاطب نہیں کیا۔ سورہ جمعہ میں دو ہی موقع ہیں کہ جہاں پر واضح طور پر پروردگار عالم نے دو طبقوں کو مخاطب کیا، ایک تو یہ جو آپ کو تلاوت کی آپ کی خدمت میں کہ یا ایھا الذین ھادوا، کون لوگ ہیں، جو یہود ہیں، پروردگار عالم مخاطب ان لوگوں کے کہ جو صاحبان یہود ہیں، یہودیوں کو مخاطب کر رہا ہے، اور اس کے بعد آخری مرحلے پر کس کو مخاطب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعے کے دن جو ہے وہ نماز کے لیے پکارا جائے، کس کو مخاطب کیا، صاحبان ایمان کو۔ یہ واضح طور پر پروردگار عالم نے اعلان کیا، میں نے نہیں کہا کہ پروردگار صاحبان ایمان کو مخاطب کر رہا ہے، اور جہاں یہود کو مخاطب کیا تو وہاں پر بھی میں نہیں کہہ رہا یہود کو مخاطب کیا، بلکہ خود پروردگار عالم نے واضح طور پر لفظ استعمال کیا، یا ایھا الذین ھادوا، اے صاحبان یہود، پیغمبر کو حکم دیا کہ کل کہہ دیجئے ان سے، کن سے کہہ دیجئے، وہ جو صاحبان یہود ہیں، انظام تم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تم یہ سمجھتے ہو، اگر تم یہ جانتے ہو کہ ایک تم ہی ہو لوگوں میں جو اللہ کے دوست ہو، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ یہ تو میں نے ترتیب کے اعتبار سے ترجمہ کر دیا، بہت آسان سا ترجمہ، اس کو سن لیجئے کہ پروردگار کیا فرما رہا ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ایک وہی ہے کہ جو پروردگار عالم کے مقرب ہیں، قریب ہیں، دوست ہیں، اور پیغمبر کے ذریعے سے کیا کہلوایا کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ ایسا ہی ہے، کہ تم ہی ہو بس جو خدا کے دوست ہو، تو پھر تم موت کی تمنا کرو۔ توجہ فرما رہے ہیں، موت کی تمنا کرو، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور آگے خود ہی پروردگار عالم نے اس کا حل بھی بتا دیا، ولا یتمنونہ ابدا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا کریں گے ہی نہیں۔ غور فرمائیے گا، یہود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے دوست ہیں، یعنی خدا کا انعام و اکرام صرف ہمارے لیے ہے، باقی کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ آگے پروردگار عالم نے کیا فرمایا کہ یہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، یہ اپنے ہاتھوں سے وہ سب کچھ کر چکے ہیں کہ انہیں موت سے ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ جانتے یہ بھی ہیں کہ مر کر ایک دن اس کے بارگاہ میں جانا ہے، جب جانا ہے تو ان اعمال کے ساتھ کس منہ سے جائیں گے وہاں پہ۔ واللہ علیم بالظالمین، اور پروردگار عالم تو ظالمین کے ہر عمل سے واقف ہے، جانتا ہے وہ سب۔ یہ آیت ذہن میں رکھیے گا، اور اب اس کا تھوڑا سا تجزیہ کریں گے، اور وہ کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ یہود و نصارہ سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آیت میں صرف یہود کی بات ہے، نصارہ میں نے ایڈ کر دیا، یہودیوں سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے واضح طور پر اعلان کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ موت کی تمنا وہاں پر ہوگی جہاں پر انسان کو اپنے ایمان پر انتہائی یقین ہوگا کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں بالکل درست کر رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں وہ پروردگار عالم کے حکم کے تحت کر رہا ہوں، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس کے رسول کا تابع ہوتے ہوئے کر رہا ہوں، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اپنے امام کی خوشنودی کی خاطر کر رہا ہوں۔ جہاں اس حد تک عقیدہ اور ایمان آگے بڑھ جائے گا تو وہاں پر انسان موت کی تمنا کرے گا، موت سے فرار نہیں کرے گا، موت سے بھاگے گا نہیں۔ یہ خاص پہلو ہے اس آیت کا، یاد رکھیے گا۔ اور پروردگار عالم نے کیا کہہ کر واضح کر دیا، یہودیوں سے گھبرانا نہیں، اس لیے کہ یہ اپنے دعوے میں بالکل جھوٹے ہیں، اور یہ کبھی بھی موت نہیں چاہتے، اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر کیا ہونے والا ہے۔ غور فرما رہے آپ، اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب بہت واضح سے، اور وہ یہ ہے کہ یہود موت سے ڈرتا ہے، اور پروردگار عالم نے مومن کی شان کو کیا بیان کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ کہ اکثر جملہ آپ کہتے ہیں نا کسی کی موت کی خبر پہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے لیے اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا مطلب ہے مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ موت کے لیے تیار بھی ہے، جانے کے لیے بھی تیار ہے، اور وہ اس بات کا اقرار بھی کر رہا ہے ہم اللہ کے لیے اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہے۔ اور یہود کیا کہہ رہا ہے، یہود کے لیے پروردگار کیا فرما رہا ہے، ولا یتمنونہ ابدا، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ ان دو باتوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیے گا تو انشاءاللہ نتیجہ نکالنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ یہود موت کی تمنا نہیں کرتا اور مومن موت سے گھبراتا نہیں ہے۔ جب مومن موت سے گھبراتا نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہو، کوئی مرحلہ ہو یہود و نصارہ کے لیے بالخصوص، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مومن کو کسی صورت بھی قدم پیچھے ہٹانا ہی نہیں چاہیے، مومن کو تو ہر لمحے آگے بڑھتے چلے جانا چاہیے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ تاریخ گواہ اس بات کی، بہت ساری چیزیں وقت پر سمجھ میں نہیں آتی، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ان باتوں کا مطلب کیا تھا۔ دنیا تو آج کہہ رہی ہے کہ بیت المقدس بیت المقدس بیت المقدس، لیکن آج سے ایک زمانہ پہلے، اب ظاہر ہے یہ بالکل جو میرے آگے بیٹھے ہیں تو بالکل بچے، ان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو سب کو یاد ہے اور سب جانتے ہیں۔ یہ آج دنیا شور مچا رہی ہے نا کہ جب اس کو دارالخلافہ بنانے کی بات ہوئی، لیکن میں نے ایک جملہ شروع میں کہا تھا، دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑا پرانا مسئلہ، لیکن کیا تھا، ماحول شاید نہیں تھا، لیکن جیسے ہی ماحول بنا، جیسے ہی ماحول کے آثار نظر آئے، تو انقلاب جب آیا، ایران کا انقلاب، تو امام خمینی نے، آیت اللہ روح اللہ خمینی نے سب سے پہلا جو کام کیا، وہ جانتے کیا تھا، سب سے پہلا کام سیاسی اعتبار سے اور عالمی اعتبار سے جو سب سے پہلا کام تھا، وہ کیا کیا، وہ پہلا کام یہ کیا کہ تمام پوری دنیا کی امت مسلمہ کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ یہود یہ چاہتا ہے، اس میں باقاعدہ اسرائیل کا تذکرہ کیا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ بیت المقدس پر قابض ہو جائے، یعنی آج سے 35-38 سال پرانی بات ہے کہ اس وقت کا ایک مرجع، اس وقت کا ایک مجتہد، اس وقت کا ایک آیت اللہ 35 سال بعد جو ہونے والا، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں 35 سال بعد ہوا، ایسا نہیں ہے، مسئلہ پرانا ہے، لیکن وہ اس وقت بھی محسوس فرما رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، اسی بات کے پیش نظر ایک جملہ انہوں نے کہا اور ایک حکم جاری کیا باقاعدہ اور اپنے مقلدین کے لیے تو واجب قرار دے دیا کہ رمضان المبارک میں جو آخری جمعہ آئے اسے آپ منسوب کر دیں بیت المقدس کے نام سے، جس کو آپ آج کہتے ہیں یوم القدس، قدس کا دن یعنی بیت المقدس کا دن، اور اس دن کیا ہے کہ دنیا بھر میں بیت المقدس کی حمایت میں، فلسطینیوں کی حمایت میں اور اسرائیل کے خلاف اور یہود کے خلاف احتجاج کیا جائے، اس احتجاج کو ریکارڈ کروایا جائے، اور کیا کہا کہ لازم ہے اس میں شرکت کی جائے، واجب قرار دے دیا. اس وقت شاید لوگوں کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اور ابھی تک بھی بھارت بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا یوم القدس ہے، کیا کرنا ہے اس میں جا کر اور کیا فائدہ ہے. میں سمجھتا ہوں آج جہاں صورتحال اتنی واضح ہو گئی، اگر آج بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آیت اللہ خمینی نے یہ جو فتویٰ دیا، یہ جو حکم جاری کیا کہ اس دن کو یوم القدس کے عنوان سے منایا جائے، آج بھی سمجھ میں نہیں آیا، تو پھر اس سے اور بہتر موقع نہیں آئے گا کہ جب دنیا کو سمجھ میں آ جائے کہ یوم القدس کیوں منایا جاتا ہے اور اس کی افادیت کیا ہے. بات واضح ہو گئی. اس وقت اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن دور رس نگاہ رکھتا ہے. ہم تو ابھی فائدہ دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ہو رہا ہے بس ابھی فائدہ نظر آ جائے، کل کس نے دیکھی، یہ ہمارا مزاج ہے، کل کس نے دیکھی. جبکہ آپ غور کیجئے کہ جو مومن کی علامت ہے اور جو مومن کے طریقہ کار ہیں، ان ساری چیزوں میں مومن ہمیشہ آج فائدہ نہیں چاہتا. اگر مومن آج فائدہ چاہے تو مومن اور غیر مومن میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، اس بات کو غور کیجئے گا، کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. اس لیے کہ ایک شخص عبادت کرتا ہے پروردگار کی اور وہ جانتا ہے کہ پروردگار مجھے اس کا صلہ دے گا، اور جو عبادت نہیں کرتا وہ یہ دیکھتا ہے کہ کرنے کا فائدہ کیا ہے، اس سے بہتر ہے دنیا جس طریقے سے گزر رہی ہے، زندگی جس انداز سے گزر رہی ہے، اس کو اسی انداز سے گزارتے چلے جاؤ. لیکن مومن جانتا ہے کہ اس کا اجر پروردگار عالم نے میرے لیے بہترین رکھا ہے. اب وہ 35 برس بعد ملے، 50 برس بعد ملے، 100 برس بعد ملے، ایسا ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نتیجہ نظر میں ہوتا ہے مگر فوراً مل جائے ایسا نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھیے گا، اور اس کی اپنی اس بات پر مہر لگانے کے لیے ایک جملہ کہہ دوں تاکہ بات بالکل بچے بچے کے ذہن میں واضح ہو جائے کہ کربلا امام حسین علیہ السلام جب چلے ہیں 60 ہجری میں اور آپ آ گئے کربلا، تو اس وقت بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے کیوں جا رہے ہیں کربلا، کیا کریں گے کربلا جا کر، کیا فائدہ ہے کربلا جانے کا، جا رہے تو چلے جائیے، ان بچوں کو تو نہ لے جائیے، ان خواتین کو تو نہ لے جائیے، یہ ساری باتیں آپ مصائب میں سنتے رہتے ہیں. جبکہ امام حسین علیہ السلام نے کسی کی بات کو سنا نہیں، کسی کو نہیں سنا. امام حسین مدینے سے چلے مکے آئے اور مکے سے کربلا آ گئے، کسی کی بات کو نہیں سنا. اس وقت خود آپ کے ساتھ رہنے والے کہہ رہے ہیں ہوگا کیا اس کا، یعنی سارے معاملے کا ہوگا کیا. لیکن یہ امام حسین جانتے ہیں کہ ہوگا کیا، اور ہوا کیا کہ اس وقت جنگ ہوئی کربلا میں، امام حسین شہید ہو گئے. اور اس وقت کا دستور اور زمانے کا ایک نافذ العمل کام کہ جو بھی شکست پا گیا اس کے مقابلے میں جو بھی ہے جسے فتح ہو گئی وہ خوشی منا رہا ہے، شادیاں نہ بجا رہا ہے. ایسا ہی ہوا کربلا کے میدان میں بھی کہ خوشی جو ہے وہ منائی گئی، وقتی خوشی تھی، وہ کچھ دیر نہیں گزری تھی، کچھ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اس ساری خوشی پر پانی پھر گیا. کیونکہ جب دنیا کو احساس ہوا کہ امام حسین نے بالکل صحیح کیا، اور اس وقت تو اس وقت آج تک دنیا یہی کہہ رہی ہے اگر امام حسین یہ قدم نہ اٹھاتے تو شاید آج اسلام نام کی کوئی چیز ہی باقی نہیں رہ جاتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قدم جب اٹھایا جاتا ہے تو براہ راست ضروری نہیں کہ ہمیشہ اس کا نتیجہ فوراً آپ کو سمجھ میں آ جائے یا فوراً آپ کو مل جائے. وقت گزرتا ہے، عرصہ لگتا ہے، اس کے بعد پھر کہیں جا کر اس کا نتیجہ نظر آتا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے ہمارے اور آپ کے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاشرے میں تبدیلی ایک دم سے لے کر آ جائے، ایسا ہی ہوتا، یعنی ایک دم سے ایسا ماحول بن جائے. جیسے معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہوں گا، مثلا آپ اگر ایران جائیں، ایران کا ماحول کیسا ہے، عراق جائیں، عراق کا ماحول کیسا ہے، لوگ چاہتے ہیں بس ایک لمحے میں ایسا ماحول ہو جائے، کہ ایسا ماحول نہیں ہوتا. اس لیے کہ باتیں کرنے سے ماحول پیدا نہیں ہوتا، جب تک ارادہ نہ کیا جائے اور اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا جائے تب تک کچھ بھی تبدیل نہیں ہوتا. میں اپنے آپ کو تو تبدیل کرنا نہیں چاہتا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا معاشرہ، میرا شہر، میرا ملک اور میرا گاؤں سب کچھ بدل جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سب سے پہلے جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں بدلے گا تب تک کوئی تبدیلی وہ پیدا کرنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہی نہیں ہے. اب آپ غور کیجئے گا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام کیوں کروں، مثلاً یوم القدس، مثلاً اور بہت سارے کام. جب آپ کو دعوت دی جاتی ہے، مجھے دعوت دی جاتی ہے، تو بندہ سوچتا ہے میں کیا کروں، کیوں کروں، فائدہ کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کی نگاہ اس انداز کی نہیں ہے، کہ یہ آگے تک دیکھے, آگے تک سوچے کہ ہونے والا کیا ہے. یہ بس حال ہی کو دیکھ رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نتیجہ نہیں, تو میں اس کام کو کر کے کیا کروں. ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں یہ کر کے کیا کروں, اور اصل میں وہ جانتا ہی نہیں کہ اس کام کو کرنے کا فائدہ کیا ہے اور اس کام کو نہ کرنے کا نقصان کیا ہے. اس لیے کہ جو میں نے ایک جملہ کہا آپ کی خدمت میں کہ جب تک آدمی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا تب تک کسی کو تبدیل نہیں کر سکتا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جب تک خود تبدیل نہیں ہوگا تب تک کسی کو بھی تبدیل نہیں کر سکتا. اور آج جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں, بالخصوص ہمارے شہر میں, تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ مشکل ہے, بہت ہی زیادہ مشکل ہے, انتہائی مشکل ہے. کیونکہ اس لیے اب یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں, پھر معذرت کے ساتھ آپ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اس لیے کہ ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں, یہ معاشرہ آپ جانتے ہیں کیسا ہے؟ یہ معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں ہر فرد دوسرے فرد کو دیندار دیکھنا چاہتا ہے, ہر فرد دوسرے فرد کو متقی اور پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہے, ہر فرد یہ چاہتا ہے اس کے محلے کی خواتین باپردہ ہوں, ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ اس کے محلے میں رہنے والی جتنی مائیں بہنیں ہیں وہ سب جو ہے وہ حجاب سے گھر سے نکلے ہیں اور مدرسے جا رہے ہوں بچے, اور ایک بڑا انقلابی اور اسلامی جو ہے وہ ماحول محلے کا بن جائے. ہر فرد یہی چاہتا ہے مجھ سمیت. لیکن جانتے ہو اس میں دشواری کیا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے آپ متقی بن جائیں, خود بننے کو تیار نہیں ہوتا. یہ ہے اس وقت کا سب سے بڑا المیہ. اگر آپ غور کریں اور میری بات کو ذرا سا تھوڑا سا دقت سے دیکھیں, سب سے بڑا المیہ اس وقت یہ ہے, میں یہ چاہتا ہوں میرا پورا محلہ مسجد میں آئے نماز پڑھے, خود جانے کو تیار نہیں. میں چاہتا ہوں محلے کا سارا بچہ, جتنے بھی بچے ہیں وہ سب مدرسے میں آئیں اور پڑھیں, اپنے بچے کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گھر کی خواتین جب باہر نکلیں, میری بیوی میری بہنیں سب پردے میں نکلیں. آپ کی بہنیں, آپ کی والدہ, اپنی بہنیں کیسے جا رہی ہیں مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اور اگر کوئی کہہ دے تو لمبی چوڑی تقریر ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سب سے بڑا المیہ ہے. آپ چاہتے ہیں میں متقی بن جاؤں, میں چاہتا ہوں آپ متقی بن جائیں, بس چاہ رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے. جانتے ہیں زمانہ کون سا ہے؟ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام فرما رہے تھے کہ آخری زمانہ ایسا آئے گا کہ زبان پر دین صرف چٹخارے کے لیے رہ جائے گا. اس کا مطلب کیا؟ دینی باتیں کرو اچھی اچھی اور گھر گھر چلے جاؤ. باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے, باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے کہ باتیں کیا کرنی ہے. ہاں بات اس لیے کہ اس پر عمل کیا جائے, اسی لیے نہیں ہے باتیں کہ میری باتوں سے آپ کو لگے ارے بھائی ماشاء اللہ بہت اچھی باتیں کی, آپ بات کریں میں کو ماشاء اللہ بہت اچھی بات کی, ہے وہیں کہ وہیں. اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ اتنا زمانہ گزر, کیا فرما رہے رہبر کہ کربلا کے شہداء اس لیے افضل نہیں ہیں کہ وہ بھوکے اور پیاسے شہید ہو گئے. آخری وقت تک جو ہم سنتے رہتے ہیں تین دن کے بھوکے پیاسے, کہ آخری وقت تک پانی نہیں پیا اور پیاسے ہی دنیا سے چلے گئے. حقیقت تو یہی ہے اور وہ اس کی نفی نہیں کر رہے, مگر فرما کہہ رہے کہ وجہ یہ نہیں ہے, وجہ یہ نہیں ہے کہ بھوکے اور پیاسے چلے گئے. بھوکے اور پیاسے امام حسین پہ جان قربان کر دی کربلا کے شہداء کی فضیلت کی وجہ یہ نہیں ہے, کا وجہ تو کچھ اور ہے جو شہداء کربلا کو دنیا کے سارے شہداء پر سبقت دلا دیتی ہے. اور کتنی سبقت دلا دیتی ہے آپ جانتے ہیں, بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ کربلا کے جو شہداء ہیں ان میں سے ایک شہید حضرت عباس بھی ہیں. چوتھے امام محمد زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حشر میں جب لوگ میرے چچا کا مقام دیکھیں گے تو رشک کریں گے کہ کاش ہم اس مقام پر ہوتے ہیں, کاش ہم اس جگہ پر ہوتے ہیں. اور اب جب یہ جملہ فرما رہے تھے رہبر, تو وہاں پر کسی کو الگ کسی کو جدا نہیں کیا, سب کے لیے ایک جملہ کا, سب کے لیے جملہ کا کہ شہداء کربلا اس لیے افضل نہیں کہ وہ بھوکے اور پیاسے چلے گئے, کا وجہ تو کچھ اور ہے. وجہ کیا ہے؟ کا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے درست موقع پر امام حسین پر اپنی جان کو قربان کر دیا. یعنی وہ موقع کہ جہاں امام حسین فرما رہے تھے کہ جاؤ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ, شب عاشور چراغ بجھاتے ہیں تو روایت ذہن میں ہو کہ جاؤ چلے جاؤ, کوئی گیا نہیں, کوئی جانے کو تیار ہی نہیں تھا, کہ یہ موقع تھا صرف اس وجہ سے کہ صحیح موقع پر درست موقع پر امام حسین پر اپنی جان کو قربان کر دیا. اس لیے شہداء کربلا کی اہمیت دنیا کے عالم کے سارے شہداء سے زیادہ ہے. اب اس جملے میں میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا پیغام ہے, اور وہ پیغام کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر انسان کو فیصلہ کر لینا چاہیے مگر وہ فیصلہ نہیں کرتا. شاید وہی گھڑی ہو اس کی تبدیلی کے لیے, لیکن وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسے موقع پر انسان فیصلہ کرتا ہے کہ جب اس کا فیصلہ اسے کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں پہنچاتا، کارگر ثابت نہیں ہوتا. مثلا حضرت حر، بچہ بچہ جانتا ہے کہ آ گئے شب عاشور امام حسین کی خدمت میں، اور جب آ گئے تو اب یہ آپ دیکھیے کہ تھوڑی دیر پہلے، کچھ دنوں پہلے کربلا میں جس نے امام حسین کی سواری کو روکا وہ کیسا ہوگا، لیکن کچھ ہی دن گزرے اور وہ امام حسین کی خدمت میں آ گیا، اور وہ ساری تفصیل آپ جانتے ہیں کس طریقے سے آیا. بہرحال وہ آ گیا، لیکن جب آ گیا تو رہبر کا وہ جملہ یاد رکھیے گا کہ درست موقع پر اپنی جان کو قربان کیا. یعنی اس وقت اگر کوئی اپنی جان کو قربان نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ کسی بھی موقع پر قربان کر دے گا تو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو آج قربان کرنے کا ہے. یہ بات واضح ہے. ہر بھی آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ ہر نے درست موقع کا انتخاب کیا، ہر نے درست وقت کا انتخاب کیا، ہر نے درست شخصیت کا انتخاب کیا، آ گیا اور اجازت لے کر میدان میں چلا گیا. اب جو میدان میں گیا ہر، تو ایک جملہ ہے بڑا ہر نے تاریخی ایک جملہ کہا اور بڑا عجیب و غریب جملہ ہے. ایک کتاب ہے احوال اصحاب امام حسین کے عنوان سے، اس میں یہ واقعہ بہت تفصیل سے کوئی تقریباً 7-8 پیج پہ لکھا ہوا ہے، اس کا صرف ایک جملہ آپ کو سنا رہا ہوں. ہر میدان میں آئے اور بہت زیادہ زخمی ہوئے، زخمی ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنے رہوار سے، اپنے سواری سے گرے، گھوڑے سے گرے، کل زخمی ہو چکے ہیں بہت زیادہ. لیکن جیسے ہی گھوڑے سے گرے تو ایسے ہی نہیں گرے، ایک ظالم آگے بڑھا، ایک ملعون، اور اس نے کیا کیا کہ گھوڑے کی ٹانگوں کو کاٹ دیا تو گھوڑا گر گیا، گھوڑا گرا جس کی وجہ سے ہر بھی گر گئے. کہ اب جو ہر گرے تو ایک لمحہ نہیں گزرا کہ ہر فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور اب آپ کے جو مد مقابل ہے اس نے جب ہر کو دیکھا کہ جیسی جتنی تیزی سے گرے تھے اس سے کہیں زیادہ تیزی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو اس نے ایک جملہ کہا کہ یاد رکھیے گا جملہ، اس نے ایک جملہ کہا کہ ہر ابھی بھی طاقت ہے، ہر ابھی بھی طاقت ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اتنا زخمی کر دیا میں نے انہیں کہ اب یہ کہاں لڑ پائیں گے، اب ان میں طاقت ہی کہاں بچی، اور وہ سمجھ رہا ہے بس اب ہر کا کام تمام ہو گیا. لیکن جیسے ہی ہر گرے اور گرتے ہی اٹھ کر کھڑے ہوئے تو ظالم نے کیا کہا کہ ہر ابھی بھی طاقت ہے. تو ہر نے ایک عجیب و غریب جواب دیا، بڑا عجیب جواب. ہر کہنے لگے کہ سن، گھوڑے سے گرا ہوں، نسب سے نہیں گرا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ حسین کی نصرت وہ کرے گا جس کا نسب عالی ہوگا، حسین کی نصرت وہ کرے گا جس کی فکر بلند ہوگی، حسین کی نصرت وہ کرے گا کہ جو ہر وقت بیدار رہنے والا ہوگا، حسین کی نصرت وہ نہیں کرے گا جو کبھی بیدار ہے کبھی سو رہا ہے، حسین کی نصرت وہ نہیں کرے گا کہ جس کی فکر ہمیشہ دنیا میں ہی پھنسی ہوئی ہے. جب امام حسین بالکل آخری لمحہ رہ گیا، آخری، تو ایک شخص آیا، اس کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، آیا امام حسین کے قریب اور آ کر کہنے لگا کہ مولا آپ سے ایک بات کرنی ہے. کہا جب سے میں آپ کے ساتھ ہوں میں سمجھ رہا تھا معاملہ کچھ اور ہے، لیکن اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بھی باقی نہیں بچا، سب تو چلے گئے، کوئی بھی نہیں بچا، یا میں ہوں یا آپ ہیں. اور اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں آپ پر قربان ہو بھی جاؤں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں سے چلا جاؤں. اب امام حسین کا جواب سنیے گا، اور ان باتوں کو میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تجزیہ کرنے کا وقت نہیں ہے، ورنہ بتاتا آج حالات حاضرہ، آج کے دور میں ان باتوں کا تعلق کیا ہے. کا جانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میری جان قربان کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا. امام حسین علیہ السلام نے جانتے کیا جملہ فرمایا، کا جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، چلے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا. کہ مولا کیا؟ کہا اتنی دور چلے جانا، اتنی دور جہاں تمہارے کانوں میں میری حل من ناصر ینصرونا کی صدا نہ آئے. اب اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ کہیں پر بھی چلا جاؤں گا تو یہ صدا تو آئے گی. اچھا اس وقت شاید کوئی سوچ رہا ہو کہ صدا کتنی دور تک جائے گی، بھائی یہاں سے وہاں تک، وہاں سے وہاں تک، اور کہاں جائے گی؟ کربلا کے میدان کے علاوہ. لیکن وہ صدا وہ والی نہیں تھی کہ جس کو ظاہراً لوگ دیکھ رہے تھے، وہ صدا تو وہی تھی جو ایک دوسرے کے ذریعے سے آج تک ہم اور آپ تک پہنچ رہی ہے کہ حل من ناصر ینصرنا، کون ہے اس کام میں میری مدد کرنے والا. کہ اتنی دور چلے جانا کہ جہاں پر تمہارے کانوں میں میری آواز نہ آئے. تو سمجھ گیا کہ اتنی دور تو میں جا ہی نہیں سکتا. کہ میں تو جا ہی نہیں سکتا. کہ نہیں جا سکتے تو دو ہی راستے ہیں تمہارے پاس، یا جنت کا انتخاب کرو یا دوزخ کا انتخاب کرو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ فکر کو ہمیشہ بیدار رکھنا ہے. معاشرے میں اگر تبدیلی چاہیے تو ایسے ہی نہیں آ جائے گی، بر وقت فیصلہ کیا جائے گا. اگر بر وقت فیصلہ نہیں کیا گیا تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. اب میں یہ بھی نہیں کہوں گا نقصان ہو جائے گا, لیکن کم از کم فائدہ نہیں ہوگا. اور جتنا زیادہ دیر سے فکر کو بیدار کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ دیر سے فائدہ ہوگا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, بعض وقت ایسے ہوتے ہیں زندگی میں, بعض مرحلے ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے میں نے یہ دو مثالیں دی کہ اگر اس وقت یہ فیصلہ نہ کیا گیا ہوتا کس نے حر نے, تو تھوڑی دیر بعد نتیجہ کیا تھا؟ کوئی حر کو علیہ السلام کہتا؟ کبھی بھی نہیں کہتا. جیسا حر تھا ویسا ہی رہ جاتا. بس ایک ہی رات کا تو فاصلہ تھا, ایک رات میں حر نے اپنی تقدیر کو بدل لیا. اب میں نہیں سمجھتا کہ حر اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے, میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کیا سوچنا چاہیے, میں نہیں سمجھتا کہ جو لوگ گزر گئے وہ کیا سوچتے ہوں گے, کیا سوچتے ہوں گے. مثلا اتنے جوان شہید ہو گئے محاذ پر, ایسے نہیں چلتے ہوئے کسی نے ٹارگیٹ کر دیا, وہ ایک شہید الگ ہے. لیکن ابھی آپ نے دیکھا جناب زینب کے روزے پہ شام میں رات میں کتنا ظلم ہوا, لیکن وہ جو شہید ہوئے تو اگر وہ بھی تو یہ سوچ سکتے ہیں کہ سب گھر میں ہے میں جا کے کیا کروں گا, روزہ تو بی کا ویسے ہی بچ جائے گا. مثلاً اس قدس کی ریلی میں میں نہیں جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا, نہ قدس نے آزاد ہونا ہے نہ وہ آزاد ہوگا. لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میں نہیں بھی گیا تو کیا ہوگا, اتنے لوگ تو جا ہی رہے. یہ بالکل وہی خیال ہے جو کوفے میں جناب مسلم کے ساتھ تھا. یاد ہے نا آپ کو, پوری مسجد بھری ہوئی تھی, نماز پڑھا کے جب فارغ ہوئے پلٹ کر دے گا تو کوئی بھی نہیں, چند ایک لوگوں کے علاوہ جناب ہانی کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں. وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ جا کر آپ تاریخ دیکھیے کہ وہ گئے کہاں, گئے تو اپنے گھروں پر تک گئے کیسے, ایسے گئے کہ کسی کی بیوی آ گئی, کسی کی بہن آ گئی, کسی کی بیٹی آ گئی, کسی کا کوئی آ گیا, کسی کا کوئی آ گیا. اور اکثر نے تاریخ جا کر دیکھیے گا, اکثر نے ایک ہی جملہ کہا کہ تم چلو ہمارے ساتھ, اور وہ کہہ رہا تھا میں کیسے چاہوں مسلم کو چھوڑ کے, میں نے بیعت کر لی. تو آنے والا بیٹی بہن یا جو بھی تھا آنے والا وہ یہ کہتا تھا ارے اتنے سارے لوگ تو ہیں, ایک تم چلے جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا, یعنی 1000 لوگ مسلم کے ساتھ, اگر ایک کم ہو جائے گا تو کوئی کمی تھوڑی آ جائے گی, چلو. ایسے کر کے ایک ایک کر کے مسلم بےچارے تنہا رہ گئے. لیکن اگر یہ لوگ نہ پلٹتے تو شاید واقعہ کچھ اور ہو جاتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بر وقت فیصلہ ہے, بر وقت. بس اگر ایک لمحے کے لیے وہاں پر ہر فرد یہ سوچتا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, مجھے تو یہی کرنا ہے, جو میں نے بیعت کی ہے, جو میں نے عہد لیا ہے, میں اسی پر قائم رہوں گا, تو اسی طرح سے وہ فرد جو گھر سے چل رہا ہے اور کیا کرنے جا رہا ہے, مثال کے طور پہ قدس کی آزادی کے لیے جا رہا ہے, مثال کے طور پہ کسی کی اصلاح کے لیے جا رہا ہے, مثال کے طور پہ کسی کے دفاع کے لیے جا رہا ہے, اور اگر وہ بھی ایک لمحے کے لیے سوچے کہ اگر میں نہیں گیا تو کیا ہو جائے گا, سب تو جا ہی رہے, تو جانتے نتیجہ کیا نکلے گا. یہی سوچ بہت سارے لوگوں میں منتقل ہو گئی, مجھ میں بھی آ گئی, اس میں بھی آ گئی, اس میں بھی آ گئی, اور آج نتیجہ یہ نکلا کہ 100 میں سے 80 لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا, اتنے لوگ تو جا رہے ہیں, جبکہ جانے والوں کو اگر دیکھیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس فکر کو بدلنا ہوگا کہ میں نہیں گیا تو کیا ہوگا. آسان نہیں ہے, آسان نہیں ہے, جان دے دینا, کہہ دینا آسان ہے, جان دے دینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے, ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ابھی میں کچھ دنوں پہلے ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک افغانی شہید کا, اور اس میں اس کی بیوی اور اس کی والدہ سے انٹرویو لیا گیا, تو پتہ چلا بہت ہی کم عمر جو ہے وہ لڑکا تھا, اور مشکل سے 25-30 سال تقریباً جو ہے وہ اس کی عمر تھی, اور سال بھر بھی نہیں ہوا تھا اس کی شادی کو, اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مجھے جانا چاہیے, اور وہ چلا گیا اور شہید ہو گیا. اور اس کے بعد جب شہادت کے بعد وہ جو انٹرویو لیا گیا اس میں سے ایک جملہ سنے گا, آسان نہیں ہے, آسان نہیں ہے. جب آسان نہیں ہے تو جو میں سوچتا ہوں وہی آپ سوچتے ہیں, وہی سب سوچتے ہیں, تو باہر کون نکلے گا؟ کوئی بھی نہیں نکلے گا. سارا انٹرویو ہو گیا, کوئی 35-40 منٹ کا وہ انٹرویو ہے, بہت سارے سوال اور اس میں جواب ہیں. آپ دیکھیں تو خدا کی قسم رونا آ جائے, بے ساختہ آنکھوں سے آنسو آ جائے. آخری سوال, اور وہ سوال کرنے والے نے اس کے بعد پھر کوئی سوال بھی نہیں کیا, وہ خود رو پڑا اور بس وہ انٹرویو ختم کر دیا. اس نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر ایسا ہو جائے کہ ابھی دروازہ کھلے, ابھی دروازہ کھلے اور تمہارا شوہر گھر میں داخل ہو, تم پہلا جملہ اس سے کیا کہو گی؟ سوال میں کوئی زیادہ خاص بات نہیں ہے, لیکن اس کے جواب میں بھی کوئی خاص بات نہیں تھی, لیکن اگر محسوس کرے تو بہت خاص بات تھی, اور نہ کرے تو ٹھیک ہے, اتنے شہید ہو گئے, وہ بھی صحیح. کہ دروازہ کھلے, ابھی تمہارا شوہر آئے, یہ شہید, تم دیکھو اس کو, پہلا جملہ تم کیا کہو گی؟ اور اس نے سوچا نہیں کہ میں کیا کہوں گی, فوراً جیسا ہی سوال ہوا فوراً اس نے کہا کہ اگر ابھی دروازہ کھلے اور وہ آ جائے تو میں صرف اس سے ایک جملہ کہوں گی کہ اب نہیں جانا, اس لیے کہ زندگی بڑی مشکل ہے. اب یہ جملہ معمولی نہیں ہے, یہ جملہ سمجھنے کے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دل چاہیے جو اس جملے کو سمجھے کہ اب آ گئے اب نہیں جانا. اس لیے کہ زندگی بڑی مشکل ہے. کہہ دینا آسان ہے, کہہ دینا آسان ہے. ابھی آپ اکثر جو ہے میرے سامنے نوجوان بیٹھے ہیں, اپنی نوجوانی کو رائے حسین پر قربان کر دینا, کہہ دینا آسان ہے, قربان کر دینا مشکل ہے. کہہ دینے والی جو قربانی ہوتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, جو کر دینے والی قربانی ہوتی ہے اس کے فوائد اور اس کے ثمرات انسان کو مر کر بھی مرنے نہیں دیتے. مر بھی جاتا ہے تو قیامت تک زندہ رہتا ہے. آپ دیکھیے آپ کے یہاں جتنے بھی ستارے پائے جاتے ہیں, شہداء کی صورت میں ہو, علماء کی صورت میں ہو, خدمت گزاروں کی صورت میں ہو, جنہوں نے زندگیاں وقف کر دی اپنی کس لیے؟ راہ امام حسین کے لیے, راہ امام حسین کے لیے. تو وہ دنیا میں نہیں رہے مگر نام آج بھی ان کے زندہ ہے. لوگ آج بھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو بڑے احترام سے کرتے ہیں, آج بھی جس محفل میں ان کا نام لیا جاتا ہے بڑے احترام سے نام لیا جاتا ہے. مگر ایک طرف وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو نہ جانے کس سمت میں ضائع کر دیا. تو آج اگر ان کا نام لیا بھی جاتا ہے تو کوئی اچھے الفاظ کے ساتھ نام نہیں لیا جاتا. اور آخر میں ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, میں کوئی بہت بڑا جو ہے وہ علامہ خطیب اور مولانا بھی مجھے کہلواتے میں شرم آتے ہیں, چھوٹا سا طالب علم ہوں. لیکن جتنا میرا مطالعہ ہے اور جتنا میرا تجزیہ ہے, تجربہ ہے, اس کے بعد میں خلاصتاً آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اور اسی پہ گفتگو تمام کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ زندگی میں بے تحاشا مسائل ہر اعتبار سے. اب وہ اعتبار آپ خود دیکھتے چلے جائیے گا, چاہے وہ گھر کا مسئلہ ہو, چاہے وہ ذاتی مسئلہ ہو, چاہے معاشرتی مسئلہ ہو, یعنی انفرادی ہو یا اجتماعی ہو, کوئی مسئلہ ہو, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ نہ رہے اور حل ہو جائے, تو آج آپ کو اس کا ایک بہترین فارمولہ بتا رہا ہوں جو ایک چھوٹا سا علمی تجربہ بھی ہے اور مطالعہ اور تجربہ بھی ہے. اور وہ کیا ہے کہ زندگی کی ہر مشکل کو پیٹھ مت دکھائیں, اس کا سامنا کریں. سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا, اس کو پیٹھ مت دکھائیں. کوئی بھی مسئلہ ہے, مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا, سب کچھ ہو رہا ہے, کیا کچھ نہیں ہو رہا, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اگر اس سے پیٹھ موڑ لیں تو یہ مسئلے کا حل ہرگز بھی نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے. میں بار بار دہرا رہا ہوں, کسی بھی اعتبار سے اگر اس سے منہ موڑ لیا جائے تو یہ مسئلے کا حل کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا سامنا نہ کیا جائے. بخار ہو جاتا ہے آپ کو تو آپ رضائی کے اندر منہ دے کے سو نہیں جاتے, کمبل اوڑھ کے سو نہیں جاتے, ڈاکٹر کو دکھاتے. اگر آپ سوتے رہ جائیں گے تو سوتے ہی رہ جائیں گے, نہ بخار اترے گا نہ زندگی رہ پائے گی. ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ ہمت کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جتنی انفرادی اجتماعی مشکلات ہوں پیٹھ نہیں دکھانا ہے, ہمت کر کے آگے بڑھنا ہے, اس کا علاج کرنا ہے, اس کا حل نکالنا ہے. لیکن اس کا علاج کیسے کیا جائے, اس کا حل کیسے نکالا جائے؟ انفرادی مسائل میں تو بندہ اپنی ذات کا خود مالک ہے اور خود اختیار رکھتا ہے, جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرتا ہے, جو سمجھ میں آتا ہے وہ نہیں کرتا. لیکن جہاں اجتماعی مسئلے ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ ہم سب کا ایک ہی مسئلہ ہے, اس مسئلے کو میں اپنی مرضی سے کیسے حل کر دوں, تو اس کا ایک فارمولہ ہے, اس کا ایک طریقہ ہے. چونکہ آپ نوجوان بیٹھے ہیں یہاں پر اور میری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, اور چونکہ ایک خاص طبقہ ہے یہ جس سے میں بات کر رہا ہوں, ورنہ عام طور پر تو میں اس بات کو کسی اور انداز سے کہہ دیتا, خاص طبقہ بیٹھا ہے, اس لیے میں اس کو خاص الفاظ کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ زندگی کا کوئی مسئلہ ہو, آپ کے ذہن میں بہت سارے ویژن ہیں, بہت سارے آپ کے ذہن میں اہداف ہیں, بہت سارے آپ کے ذہن میں ٹارگیٹ ہیں, بہت ساری آپ کام کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے, اپنے خانوادے کے لیے, اپنی ملت کے لیے, اپنے ملک کے لیے, ہر اس کام کو جس میں آپ کو لگے کہ مشکل ہو گیا, جس میں آپ کو لگے مشکل ہو گیا اس کو آسان بنا دیں. کیسے؟ اپنی ہر مشکل کو وابستہ کر دیں سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. یہ میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں. دنیا کی جتنی اسلامی تحریکیں ہیں, جتنی انفرادی یا اجتماعی, دو طرح کی ہے. مثال کے طور پہ ایک انفرادی تحریک ہے جو میرے اندر پل رہی ہے اور میں اس کو جو ہے وہ بڑھا رہا ہوں. ایک مرتبہ اس نے اجتماعی صورت حال اختیار کر لی, اب وہ اجتماعیت میں بدل گئی. مثلا انقلاب اسلامی ایران انفرادیت میں تھا, اجتماعیت میں بدل گیا. کیسے بدل گیا؟ اتنا آسان نہیں تھا, کہہ دینا آسان انقلاب آ گیا, لانا بڑا مشکل ہے. اس لیے آپ نے دیکھا وہ طاہر القادری بھی چاہتے تھے انقلاب آ جائے, وہ ایسے انقلاب نہیں آتا آپ جہاز سے اتریں گے انقلاب آ جائے گا. طالبان بھی انقلاب لانا چاہتے تھے, ایسے نہیں آتا کسی گردن کو کاٹ کے انقلاب آ جائے. تو کیسے آ گیا انقلاب؟ اگر اس انقلاب کے جس کے پیچھے سالوں کی محنت ہے اگر خلاصہ کریں تو اس خلاصے کے پیچھے ایک ہی جواب نظر آئے گا آپ کو، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارنے کی کوشش کی جس انداز سے سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک انفرادی جو سوچ تھی، جو چاہتی تھی کہ مجھے بقا مل جائے، اس انفرادیت کو بقا نہیں ملی بلکہ اجتماعیت کو بقا مل گئی۔ اسی طرح سے بہت ساری تحریکیں اگر آپ ان کو پڑھیں گے، اسٹڈی کریں گے، غور کریں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا۔ مثال کے طور پر خود حزب اللہ حسن نصر اللہ صاحب کا انٹرویو، اس میں واضح طور پر انہوں نے جملہ کہا کہ جب اسرائیل سے مارکا ہوا اور ان کو چنے چبوا دیے تو پوچھا کیسے ہو گیا، کیسے ہو گیا کہ ہم نے اپنی جنگ کو کربلا کی جنگ کے ساتھ منسوخ کر دیا۔ اتنا مختصر سا جواب دے کے بات ہی ختم کر دی۔ اب یہ پڑھنے والا اور سننے والا سوچتا رہ جائے کہ کربلا کے ساتھ نسبت دینے سے آخر حاصل کیا ہوتا ہے، تو کربلا کے ساتھ نسبت دینے سے حاصل کیا ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سوال ہی بیکار ہے، اس لیے کہ کربلا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں کیا چیز ہے جو ادھوری رہ جاتی ہے۔ سب کچھ تو حاصل ہو جاتا ہے، سب کچھ تو حاصل ہو جاتا ہے۔ آج 1400 برس گزر گئے، کیا محرومی ہے حسین کے پاس؟ کوئی مشکل جملے تو نہیں کہہ رہا، کیا محرومی ہے جو حسین کے پاس ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کیا امتیاز ہے جو حسین کے دشمن کے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ جتنے اعزازات ہیں، جتنے امتیازات ہیں، وہ آج بھی سب حسین کے پاس ہیں، اور جتنی محرومیاں، جتنی ناکامیاں ہیں، وہ سب دشمن حسین کے پاس ہیں۔ اس لیے اپنی تحریکوں کو کربلا کے ساتھ نسبت دی کہ جتنی بھی محرومیاں ہیں وہ دشمن کے حصے میں آ جائیں گی، اور جتنے بھی اعزازات ہیں وہ سب حسین والوں کے حصے میں آ جائیں گے۔ اور جب ہم نے دیکھا تو واقعتاً ایسا ہی ہوا، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنی زندگی کو، تحریک کو تو چھوڑ دیجئے، زندگی کو اگر امام حسین کی زندگی کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو سارے کمالات آپ کے حصے میں ہوں گے، ساری محرومیاں آپ کے دشمن کے حصے میں ہوں گی۔ یہ بات اگر کسی نے سمجھائی تو وہ ہے کربلا۔ یہ جو وہ زوجہ اس شہید کی کہہ رہی ہے کہ ابھی دروازہ کھلے اور مجھ سے کہوں، آپ دیکھیے گا ایک بڑا المیہ ہے کہ موبائل ہر کسی کے پاس ہے، نیٹ کی سہولت ہر کسی کے پاس ہے، یوٹیوب بھی استعمال کرنا جانتے ہیں، فیس بک بھی استعمال کرنا جانتے ہیں، لیکن اس کو پتہ نہیں کہاں استعمال کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جبکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مخالفت کی جا رہی ہے، مخالفت نہیں ہے، ایک بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کو آپ دشمن کے خلاف استعمال کریں، اپنے نفس، اپنی ذات، اپنے خانوادے کے خلاف استعمال نہیں کریں۔ اس پہ آپ دیکھیں تو صحیح دنیا جہان میں کیا ہو رہا ہے وہ جاننے کی کوشش کریں۔ نوجوان کہاں جا رہا ہے مجھے نہیں معلوم، تو اس کو آپ استعمال کر کے تو دیکھیں، جاننے کی کوشش تو کیجیے۔ وہ انٹرویو جو میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں جا کر دیکھیے، اس میں کیا کچھ جملے نہیں ہیں، جبکہ وہ کوئی عالمہ نہیں ہے اس کی بیوی، نہ وہ شہید ہو جانے والا کوئی بہت بڑا عالم، 20-25 سال، مشکل سے 30 سال اس کی عمر ہوگی، کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن جو حسین کی راہ پر آ جاتا ہے اس کی فکر خود بخود بلند ہو جاتی ہے۔ یہ خود امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام بتلا رہے ہیں، جو اس راستے پر آ گیا اس کی فکر ہمیشہ کے لیے بلند ہو جائے گی، اور جو چھوڑ کر چلا جائے گا، خدا کی قسم جو چھوڑ کر چلا جائے گا وہ ذلیل بھی ہو جائے گا، رسوا بھی ہو جائے گا، نیست و نابود بھی ہو جائے گا۔ یہ صرف اور صرف اگر سمجھایا تو کربلا نے سمجھایا، اور اس میں اگر کوئی بہت بہترین کردار ادا ہو سکتا ہے تو وہ گھر میں رہنے والی خواتین کا ہے، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو، چاہے وہ بہن کی صورت میں ہو، چاہے وہ بیٹی کی صورت میں ہو، چاہے وہ ایک زوجہ کی صورت میں ہو۔ اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اب وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں اس پہلو کی طرف کوئی ایک آدھ جملہ بھی کہوں، اس لیے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ مثال ہے ہمارے پاس کربلا، کہ کربلا میں دیکھیں آپ کہ کربلا میں اتنی مائیں ہیں، لیکن جب شہادت کا وقت قریب آ رہا ہے تو کوئی ماں یہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کر رہی کہ پروردگار میرا بچہ بچ جائے، صبح کوئی ایسا رستہ نکل آئے کہ میرا بچہ بچ جائے۔ کہیں اگر آپ نے سنا ہو، کہیں اگر آپ نے پڑھا ہو تو مجھے بتا دیجیے، نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور لکھا ہے تاریخ میں کہ جب امام حسین نے رات کو تقسیم کیا اور خیام میں جا کر دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ کیا ہو، کہ ہر ماں اپنے بچے کو تنبیہ کر رہی ہے کہ بیٹا یاد رکھنا صبح قربانی کا وقت ہے، صبح قربانی کا دن ہے، صبح قربان ہونا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی ہاشم کے بچے قربان ہو جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ۔ حد تو یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے کہہ رہی تھی، اے میرے لال، جب میدان میں جانا تو اتنا یاد رکھنا کہ تمہاری ماں سید زادی نہیں ہے، ایسا نہ ہو مجھے فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا کی ماں اور یہ ہے کربلا کے شہید۔ چاہتا ہوں دو جملے، بات آ گئی کربلا تک تو دو جملے صرف مصائب کے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ آنسو بھی آ جائیں، اور آنسو جو ہے وہ سند ہے قبولیت دعا کے لیے، اور اس کے بعد دعا بھی کریں گے کہ یہ کربلا کی ماں ہے۔ اور یہ جذبہ آیا کہاں سے، یہ جذبہ آیا کہاں سے؟ یہ جذبہ حسین ابن علی کا دیا ہوا، کہ جب چلے مدینے سے اور آ گئے کربلا تو دو محرم کربلا پہنچے، سات محرم گزر گئی پانی بند ہو گیا، نو محرم آ گئی شب عاشور، لیکن جیسے ہی سورج ڈوبا، جیسے ہی سورج ڈوبا، تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ حسین کا جوان بیٹا علی اکبر امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو، اور حاضر ہو کے فرمانے لگے کہ بابا آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ کہ بیٹا کہو۔ کہ بابا جب سے ہم اس زمین پر آئے ہیں، جب جب شام ہوتی ہے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ کہ سوال کیا ہے؟ کہ سوال یہ ہے کہ آج نہ جانے کیا بات ہے، جب سے سورج ڈوبا ہے وہ بی بی ایسے بین کرتی ہے کہ جیسے اس کا کوئی جوان بیٹا مارا گیا ہو۔ اب جانتے مقتل نے کیا لکھا، کہ علی اکبر کے جملے مکمل نہیں ہوئے تھے، کہ امام حسین نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور علی اکبر کے لبوں پہ رکھ دیا، اور رکھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا آہستہ کہو، وہ بی بی کوئی اور نہیں، مجھ حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہے، کہ میں نے مدینہ چھوڑا، میری ماں نے بقیہ چھوڑ دیا، وہ میرے ساتھ ساتھ کربلا آئی، اور اب جو سب کو جمع کیا کہ آؤ میں تمہیں تمہارا مقام دکھا دوں، تو سب کو سب کا مقام دکھا دیا کہ کل کون کہاں پر شہید ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ ایک موقع پر جا کر امام حسین رک گئے اور کہا کہ بس اب یہاں سے آگے تنہا حسین خود جائیں گے۔ کہ امام حسین تنہا چلے، راوی کہتا ہے میرے دل میں خیال پیدا ہوا، دیکھوں تو صحیح امام حسین کہاں جا رہے ہیں، کس سمت میں جا رہے ہیں۔ کہ میں نے دیکھا امام حسین چلتے چلے گئے اور ایک نشیب والی زمین میں اتر گئے۔ جیسے ہی نشیب والی زمین میں اترے تو میں نے سنا کہ وہ بی بی کہہ رہی تھی آ میرے لال حسین آ جائے، اور حسین پلٹ کر جواب یہ دے رہے تھے کہ اماں تیرا حسین آ گیا۔ تو یہ ماں مدینے سے چلی ہے اور کہاں تک آئی ہے؟ کربلا تک آئی، اور صرف کربلا تک نہیں آئی، کربلا تک نہیں آئی۔ علماء بیان کرتے ہیں، ناظرین پڑھتے ہیں کہ آج بھی جہاں کہیں مجلس حسین ہوتی ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، حسین کی ماں فاطمہ زہرا ضرور آ جاتی ہے۔ اتنی محبت ہے حسین سے، اتنی محبت ہے حسین سے کہ صبح عاشور ہو گئی اور شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ رو دیے ہیں تو بس یہ دو جملے اور کہہ رہا ہوں، اور نہ آپ رو دیے ہیں مقصد تمام ہو گیا۔ شہادتوں کا سلسلہ ہو گیا کہ ایک مرتبہ حسین کے سامنے وہ آیا کہ جسے بڑے ناز سے پالا تھا حسین۔ کون ہے وہ؟ آپ جوان بیٹھے ہیں، خدا آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا کرے۔ کون ہے جس کی عمر، پڑھنے والے لکھتے ہیں کہ، پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ 18 برس کا وہ جوان تھا کہ جو حسین سے آ کر کہہ رہا تھا کہ بابا مجھے اجازت دے دو، اور حسین کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں اجازت دے تو دوں لیکن ایک کام کرو، پہلے جا کر اپنی ماں سے اجازت لے آؤں۔ آئے علی اکبر تو کیا دیکھا، ماں مصلی عبادت پر ہے، مصروفہ عبادت ہے۔ آ کر علی اکبر بھی خاک پر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی بی بی نے عبادت کو تمام کیا تو شہزادے نے کہا، اماں کچھ اور تو مانگنے نہیں آیا، بس ایک سوال کرنے آیا۔ کہا بیٹا کہو۔ کہا اماں کیا مجھے مرنے کی اجازت دو گی؟ تو یہ کربلا کی ماں ہے۔ جملہ سنیے گا، شہزادی نے جانتے پلٹ کر کیا جواب دیا، میرے لال میں نے تو دعا کی ہے کہ جب مجھے خبر ملے گی کہ میرا علی اکبر شہید ہو گیا تو میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کروں گی۔ علی اکبر یہ سن کر اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آ کر کہنے لگے کہ بابا اماں تو میری شہادت پہ سجدہ شکر کی دعائیں کر رہی ہے، منت مانگ رہی ہے، کہ اب میں جاؤں؟ تو جانتے ہیں امام حسین نے کیا کہا؟ فرماتے ہیں کہ ماں سے تو اجازت لے لی، مگر جا کر اس سے تو اجازت لے لو جس نے تمہیں پال کر 18 برس کا جوان کیا ہے۔ کون ہے وہ؟ علی کی بیٹی زینب کبریٰ۔ اب یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ علی اکبر کے لیے سپاہ یزید سے لڑنا آسان تھا، مگر علی کی بیٹی سے مرنے کی اجازت لینا بڑا مشکل تھا، مگر علی اکبر آئے۔ اب یہ عجیب جملے لکھے ہیں روایت نے، آئے علی اکبر خیمے میں داخل ہوئے، آ کر پہلے بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد اپنا سر شہزادی کی آغوش میں رکھ دیا۔ بیوی نے علی اکبر کی زلفوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کیا. علی اکبر کہنے لگے کہ پھوپھی اماں ایک سوال ذہن میں آ گیا, اس کا جواب چاہتا ہوں. کہا میرے لال کہو کیا سوال ہے تاکہ میں اس کا جواب دے سکوں. کہا بس سوال اتنا ہے کہ یہ بتا دیجئے کہ آپ افضل ہیں یا میری دادی فاطمہ زہرا افضل ہے. روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی سنا علی اکبر کا سر کو ہٹایا اور بی بی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور کہا علی اکبر تم نے کہاں مجھے میری ماں کی یاد دلا دی, ارے کہاں فاطمہ زہرا اور کہاں اس کی ادنا سی کنی زیل.